سورة أعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاء ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم صاد. یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو. بس آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف سے رب کی تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اور اس کے سوا دوسرے آقاؤں کی اتباع نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا, بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. بس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے واقعی ہم ظالم تھے، پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، پھر ہم پورے علم و آگاہی سے ان سے سرگزشت بیان کریں گے اور ہم غائب تو نہیں تھے، اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہیں گے، اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
آیت نمبر 11، بتحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا. فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں سے ہے. بولا مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے. فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی. بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات پر ضرور بیٹھا رہوں گا، پر پھر ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو خدا نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا اتباع کرے گا وہ تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا، اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں، اور دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ. اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں. پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا. جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا خلا دشمن ہے؟ تو دونوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا. فرمایا زمین میں ہی تمہیں جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا، اور آخر کار اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا غدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
اے فرزندان آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اے اولاد آدم شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور انہیں بے لباس کیا تاکہ ان کے شرم کے مقامات انہیں دکھائے بے شک شیطان اور اس کے رفقاء کار تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہہ دیجئے اللہ یقیناً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس کے مخلص فرما بردار بن کر اسے پکارو جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے اور خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت اپنی زینت یعنی لباس کے ساتھ رہو اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والوں کو یقیناً اللہ دوست نہیں رکھتا۔
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی۔ ہم اس طرح اہل علم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے ارتکاب، گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جنہیں تم نہیں جانتے، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات کو سنایا کریں، تو اس کے بعد جو تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں، پس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے تکبر کرتے ہیں، وہی اہل جہنم ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے جو ان کے ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، وہ ہم سے غائب ہو گئے۔ اور اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا، تم لوگ جن و انس کی ان قوم کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلے کے بارے میں کہے گی، ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا، سب کو دگنا عذاب ملے گا لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، پس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب چکھو۔
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا. اور ہم مجرموں کو اس طرح کی سزا دیتے ہیں. ان کے لیے جہنم ہی بچھونا اور اوڑھنا ہوگی اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم کسی کو نیک اعمال کی بجا آوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے اور ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, اور اگر اللہ ہمیں ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے اور اس وقت اس مومنین کو یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں قرآن مجید کی محضر میں قرآن مجید کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات سننے متبرک ہونے اور خدا نے توفیق دی تو اس پر عمل کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. قرآن وہی کتاب ہے جس پر پیغمبر کو ناز ہے, اہل بیت کو ناز ہے, اسلام کو ناز ہے, خدا کی طرف سے ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے بہترین کتاب ہے. اسی لیے یہ عظیم احسان الہی کہ آپ کو یہ توفیق دی ہے. آج کے جو آیات جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا آپ بزرگواروں کو, اس میں 140-141 فرماتے ہوئے الذی انشا جنات معروشات, خدا نے جو احسانات نعمتیں انسان کو دی ہے ان کا تذکرہ فرماتا ہے. میوجات کا تذکرہ فرماتے ہیں, ذرا کا تذکرہ فرماتے ہیں, اور جو جانور خدا نے سواری کے لیے گوشت کے لیے دیا ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اس کے بعد کے صفحے میں, کیونکہ آپ نے ترجمہ ابھی سنی ہے اس لیے لب لباب بتاتا ہوں, اس کے بعد ثمانیت ازواج, آٹھ زوج. یہ در حقیقت ممکن کسی کے ذہن میں آ جائے تو پھر یہ صرف یہی آٹھ حلال حیوان ہے, باقی کا کیا ہے. میں ظاہراً پچھلے سال ایک مولوی کی بات سن رہا تھا ٹی وی سے, جو عید اضحیٰ کے مناسبت سے, وہ اسی آیت کے تحت دلیل آ رہا تھا یہی حلال ہے, جبکہ آیت کا مطلب مشرکین مکہ کی بدعتوں کو رد کرنا ہے. مشرکین مکہ دو حیوان میں سے نر کو کبھی حرام سمجھتے تھے, کبھی اسی حیوان کے مادہ کو حرام سمجھتے تھے, کبھی نر و مادہ کو حرام نہیں سمجھتے تھے, اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو حرام سمجھتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ آٹھ زوج ہے, کیا نام ہے, بیڑ میں سے دو ہے, یعنی نر اور مادہ، بکری میں سے دو ہے نر اور مادہ، کیا خدا نے ان کے نر کو حرام کیا یا حرام کو یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو حرام کیا ہے؟ بتاؤ اگر علم ہے تمہارے پاس۔ اسی طرح سے اونٹ میں سے دو ہے جس کو خدا نے حلال کیا ہے، اور اسی طرح سے گائے میں سے دو خدا نے حلال کیا ہے، یہ بتاؤ کہ ان کے مذکر کو خدا نے حرام کیا ہے یا مؤنس کو حرام کیا ہے، یا ان کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے؟ کیا تم اس وقت گواہ تھے جس وقت خدا نے یہ وصیت کی، یہ باتیں بتائی؟ یعنی تم نہیں تھے وہاں پر، اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دے تو کسی چیز کو حرام قرار دے تو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کتنا بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو خدا کی طرف جھوٹی باتیں نسبت دیتا ہے، افتراء، جھوٹی باتیں نسبت دیتا ہے۔ افتراء کا جو مشہور لفظ ہے ہمارے معاشرے میں، بدعت، بدعت وہی افتراء ہے۔ خدا نے نہیں فرمایا خدا کی طرف نسبت دیں گے، پیغمبر نے نہیں فرمایا پیغمبر کی طرف نسبت دیں گے، امام نے نہیں فرمایا امام کی طرف نسبت دیں گے۔ ہر وہ چیز جو قرآن یا معتبر سنت میں نہ ہو اس کے باوجود دین میں شامل کرے وہ بدعت ہے، اس کی سخت مذمت ہے۔ مکہ والے بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے، فرماتے یہ افتراء علی اللہ لیضل الناس بغیر علم، اس افتراء کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے علم کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آدمی اگر پاکیزہ فطرت ہے، حق کی تلاش میں ہے، تو خدا یقیناً ہدایت کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کے ہدف ہی لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو اس کی ہدایت نہیں کرتا، کیونکہ خود نے ناجائز غلط راستے کو انتخاب کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بدعت ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک دین میں کم و زیاد کرنے کی سازشیں کچھ عذرا ہے۔ خلوص کے ساتھ کوئی چیز اچھی لگتی ہے دین میں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو دین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ظاہر دین نے حق وہی ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہے، ہمارے جذبات، جس چیز کو ہم اچھے سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے علم کے حد تک ہے۔ ممکن ہے ہمارے بچے اس کو پسند نہ کرے، ہماری نسلیں پسند نہ کرے، پسند بھی کرے، نجات دینے والا، انسان کو انسان بنانے والا دین وہی دین ہے جو خدا نے پیغمبر پر نازل کیا، پیغمبر نے ائمہ اطہار کے ذریعے قیامت تک اس کے حفاظت کا انتظام کیا۔ تو بدعتوں کے حوالے سے، یعنی بدعتوں کا مسئلہ ابھی تک انسانوں کے درمیان زندہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے قل لا اجد مما اوحی الی محرما علی طاعم یطعموه، حبیب آپ کہہ دے کہ جو کچھ مجھ پر وحی ہوئی ہے اس میں کوئی حرام نہیں پاتا ہوں، مگر ان کے مردار ہو یا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، سور کا گوشت ہو، یہ نجس ہے اور یا فسق ہے۔ فسق نجس ہے اس لیے کہ یہ نقصان دہ انسان کے لیے، فسق ہے یعنی یہ گناہ ہے۔ مثلا اہل لغیر اللہ، قبلہ کی طرف ذبح نہ کرے، یا خدا کے علاوہ دوسروں کے نام لے لے، خدا کا نام نہ لے، یہ معنوی نقصانات ہے، یعنی حرام گوشت میں کچھ نقصانات ممکن ہیں، طبی لحاظ سے، سلامت کے لحاظ سے ہو، کچھ نقصانات روحانی نقصان۔ یہ جو سور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں جو کیڑا ہے ٹریشن، اس کو نکالا ہے، اب کوئی نقصان دہ نہیں ہے، مغرب والے شوق سے کہتے ہیں۔ ہماری احادیث میں ہے صرف نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے انسان، ممکن ہے مغرب میں جو ناموس کے سلسلے میں بے غیرتی نظر آتی ہے اس کے ایک اثر یہی ہو، ہماری احادیث میں ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں ظاہر ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ پر نازل ہوا ان میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں، مگر ان کے خون ہو اور میتتن او دمن مردار ہو، خون ہو، لحم خنزیر ہو، یا خدا کا نام نہ لیا ہو، یعنی حلال کے شرائط کا خیال نہ رکھا ہو، قبلہ کی طرف رخ نہ کیا. خلاصہ جو اب ممکن ذہن میں سوال آ جائے، ابھی تو بہت سی چیزیں حرام ہیں، بلی حرام ہے، کتا حرام ہے، حرام گوشت بہت سے اور حیوانات ہے، سمندری حیوانات. ظاہر یہ آیت ایک یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین کے تحریفات کے مقابل میں آیا، جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو وہ صحیح نہیں. مثال کے طور پر آپ سے پوچھتے ہیں، علی اور محمد آیا ہے یا نہیں؟ دو لڑکے ہیں، علی اور محمد آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صرف علی آیا ہے، جبکہ علی کے ساتھ تین اور لڑکے بھی آئے تھے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں صرف علی آیا ہے. اس کو کہتے ہیں ادبی لحاظ سے نسبی، یعنی جو سوال کیا ہے اس کے مطابق صرف علی کہتے ہیں، ورنہ علی کے ساتھ اور بھی آئے. اسی طرح سے جو مشرکین کا عقیدہ تھا، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، اس کے مقابل فرمایا یہ حرام، جن کو تم حرام سمجھتے ہو وہ حرام نہیں ہیں، اگرچہ باقی محرمات دوسرے سوروں میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے، اس کے ذریعے تکمیل ہوا ہے. اس آیت کو دیکھ کے کوئی نہ سوچے پھر یہ دو چیز حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہے، کیونکہ قرآن مختلف مقامات پر بیان فرماتا ہے. پھر قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث ہے، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل ہوا ہے. یعنی قرآن کا مفسر اول کون ہے؟ خود پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، آیات کی تلاوت الگ بیان کیا، تعلیم کتاب الگ بیان کیا. تو تفسیر قرآن ظاہر سنت پیغمبر و اہل بیت کے ذریعے ہے. آپ خود دیکھتے قرآن میں سب کچھ ہے، تو آپ پڑھیے سب کچھ. کہاں ہمارے کچھ لوگوں نے لطیفہ بنایا نا کہ کہتے کیا نام نشر پارک کا تذکرہ کہاں پر ہے، کہتے نہیں ہم کیا ہے علم نشر پارک سے صدر تک جاتا ہے. تو یہ حقیقت میں سب کچھ ہے، لیکن کس کی مدد سے؟ مفسر قرآن کے ساتھ، پیغمبر و آل پیغمبر کی تفسیر کے مطابق، استادی میں، ان کے استادی میں قرآن میں سب کچھ ہے. ہم ایک ڈاکٹر کی کتاب لے، بہترین ڈاکٹر کی کتاب لے لے، میں اٹھاؤں تو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ جو استاد ہے وہ پڑھائے تو سمجھ میں آتا ہے. اس میں سب کچھ ہے لیکن میرے لیے سب کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اور ایک عقیدہ مشرکین کا بیان فرماتا ہے، سیقول السفہاء سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آبنا، آیت نمبر 147 میں مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا ما اشرکنا، ہم مشرک نہ ہوتے، ہم جو مشرک ہوئے ہیں خدا نے چاہا ہے، مشیت خدا ہے. ولا آباؤنا، ہمارا آبا بھی مشرک نہ ہوتے. ولا حرمنا من شیء، اگر ہم نے ان چیزوں کو حرام قرار دی یہ بھی قضا و قدر الہی ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، تو ظاہر جتنے بڑھانا چاہے بتوں کے دروازے سے دین میں شامل کرتے تھے. امام پنجم فرماتے ہیں بنو امیہ نے توحید شناسی کے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن شرک شناسی کے دروازہ بند کیا. جب اس دروازے کو بند کیا، جتنے شرک آمیز باتیں اسلام میں داخل کرتے جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. افسوس کے ساتھ ابھی بھی مسلمانوں میں ہے، ایک آدمی فرض کی جا کر فصاحت و بلاغت کا حامل ہو، ممبر پر جا کر مشرکانہ باتیں کریں گے، نیچے سے داد بھی دیں گے. یعنی شرک شناسی کے میں ہم کلاسیں کمزور ہیں، معلومات کم ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے. مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، قرآن کے متعدد آیات میں ہے، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے. نسویکم برب العالمین، ہماری غلطی یہ تھی، بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے. نسوی یعنی برابر. اب یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم نہ مشرک ہو جاتے، نہ ہمارے آبا مشرک ہو جاتے، نہ کسی چیز کو حرام کرتے. کذلک الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، یہی بات سابقہ قوموں کی بات بھی یہی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب ان پر نازل ہوئی، قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر کہ خدا نے تم کو کیا ہے مشرک بنایا ہے، خدا نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، دلیل ہو تو دلیل لاؤ، ورنہ صرف گمان کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے، گمان کی پیروی نہیں کرنا ہے، عقل کی پیروی کرنا ہے اور شرع کی پیروی کرنا ہے، گمان خیال وہم خرافات کیا نام ہے افواہیں جھوٹے آدمیوں کی باتیں، ان پر اعتماد کریں گے آپ خدا سے دور ہو جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 150 میں فرماتے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، حبیب آپ ان سے کہہ دیں آؤ میں تمہارے پاس تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم جو کچھ خدا نے تم پر حرام کیا ہے، علیکم اللہ تشرکوا به شیئا، سب سے پہلے یہ ہے کہ شرک اختیار مت کرنا، شرک اختیار مت کرنا، شرک جلی ہے، واضح طریقے سے ایک آدمی خدا کے مقابل میں کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے یا خدائی صفات کا مالک مانتا ہے، کسی اور کو خدا مانے یا خدائی صفات کا مالک مانے تو شرک، بعض اوقات شرک خفی میں ممکن ہے، میں بھی مبتلا ہوں، کوشش کرنا چاہیے شرک خفی میں بھی مبتلا نہ ہو، جتنا ہو سکے پاک سے پاکتر ہوتے ہوئے جائے، یعنی خدا پر کسی بھی چیز کو ترجیح دینا ایک قسم کے شرک خفی ہو جائے گا، یہ شریعت نے معاف کیا ہے، لیکن انسان کے روحانی سفر کے لیے نقصان دہ ہے، خدا تک جانے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، شرک خفی کے ہر قدم میں ایک دفعہ اولاد کو ترجیح دیتا ہوں، ایک دفعہ ازواج کو، ایک ایک حکم خدا کے مطابق کرتا ہوں، وہ تو بالکل خود سفر معنوی کا حصہ ہے، ایک دفعہ خدا کے مقابل میں ان سب کو ترجیح دیتا ہوں، میرے پیسے کو نقصان نہ ہو تو خدا کی بات مانتا ہوں، میری شہرت کو نقصان نہ ہو تو خدا کی بات مانتا ہوں، میری قوم کو نقصان نہ ہو تو خدا کے بات، میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ ہو تو خدا کے بات، تو یہ شرک خفی کی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو روحانی سفر سے، قرب خدا سے، بندگی کے معراج جانے سے روکتی ہے، عرض کیا انسان مشرک تو نہیں ہوتا ہے لیکن قرب کے لیے مشکلات ہے، خلاصہ قدم بہ قدم تصفیہ کی ضرورت ہے. وبالوالدین احسان، قرآن میں مختلف جگہوں پر خدا کے توحید کے ساتھ والدین کے ذکر کرتا ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آ جاؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرو، یہ ایک اہم چیز ہے، الحمدللہ کم و بیش ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے، مغربی ہوا اگر چل رہی ہے لیکن بہرحال اس ثقافت کو، کیونکہ والدین سے، والدین نے خدمت کی ہے، جزائے احسان احسان ہے، اور والدین بچوں کو دینی ثقافت، روحانی ثقافت، حق کی باتیں پہنچا سکتے ہیں، والدین تربیت بچے کے لیے سب سے مضبوط اور سب سے بنیادی مرحلہ والدین کے پاس ہوتا ہے، والدین مظہر صفات خدا ہے بچے کے لیے، بچہ خلق ہوا ہے والدین کے ذریعے، بچے کو رزق ملا ہے والدین کے ذریعے، خود سب خدا کی طرف سے لیکن محبت ملی ہے والدین کے ذریعے، ہدایت ہوئی ہے والدین کے ذریعے، اگر والدین کے احسان مند نہیں ہو تو خدا کے بھی احسان مند نہیں ہو سکتے. وہ بالوالدین احسان، اگر انسان اتنے پست ہے، بے شرف ہے، والدین کی اتنی احسانات دیکھنے کے باوجود بھول جاتا ہے تو یہ خدا کے بھی جو عالم غیب میں ہے اس کی بھی قدردانی نہیں کرے گا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو قحطی کے خوف سے قتل مت کرو. مغرب کے نظریے پیش ہوا کہ بھئی دنیا میں زراعت وغیرہ جمع کی شکل میں ایک پر ایک اضافہ کرو، دو دو پر ایک اضافہ کرو، تین تین پر ایک جمع کرو، چار چار پر جمع کرو تو پانچ، لیکن آبادی ضرب کی شکل میں بڑھتا ہے، دو دونے چار، چار چار سولہ، سولہ سولہ یہ بڑھتا جائے گا. تو اسی لیے راستہ کیا ہے، یہ ہے کہ بچہ کم کرو، کم بچے خوشحال گھرانے ہاں جی یہ نظریے پیش کیے, ابھی خود مغرب والے بھی پھنسے ہوئے ہیں, خود مغرب والے بھی پھنسے ہوئے کیونکہ عادت ہو گئی بچہ کم ہونے کا, تو پھر بچے کے بوجھ کون اٹھائے گا؟ بسا اوقات والدین قانونی شادی نہیں کرتے تاکہ بچوں کا خرچہ حکومت سے لے سکے, عجب غریب ماحول ہے. تو اس زمانے میں قتل بھی کرتے تھے, عرب کے مشرکین قتل کرتے تھے. آج کل تو شکم آدر میں دواؤں کے ذریعے ختم کرتے ہیں, آج کل بھی قتل کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا, اس زمانے میں پتہ چلتا تھا. خدا ہمیں بچائے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم, کیوں ڈرتے ہو قحطی سے, ان کا رزق دینے والا بھی ہم ہے, تمہارا تمہیں رزق دینے والا بھی ان کا رزق دینے والا دونوں ہم ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور پھر زشت کاموں کے ساتھ نزدیک مت ہونا, غلط قبیح کاموں کے ساتھ نزدیک نہ ہونا. فاحشہ کا مشہور معنی زنا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہر ناجائز کام, ہر قبیح کام, ہر زشت کام کو فاحشہ کہتے ہیں. فاحشہ کے جمع فواحش, تو فواحش سے نزدیک بھی مت ہو جانا, یعنی اس کی سوچ میں نہ پڑو, اس ماحول میں بھی نہ پڑو, پھر جذب ہو جائیں گے, کھنچ جائیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما, جو فواحش ظاہر ہو اس سے بھی نزدیک نہ ہونا, جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی نزدیک نہ ہونا. امام حفتم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, اللهم صل على محمد وعلى محمد, آپ فرماتے ہیں کہ فواحش ظاہری یہی حرام یہی ناجائز چیزیں ہیں, فواحش باطنی امام باطل ہے. امام باطل کی وجہ سے انسانی معاشرے میں برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں امریکہ کے صدر بہت نیک آ جائے, دیکھو یہ غلط صدر آیا ہے, البتہ وہ پہلے والے بھی غلط تھے, لیکن بدتر آنے سے کیا کر رہے دنیا میں. اور یورپ کے صدور, ہمارے اسلامی ممالک کے صدور اچھے ہوتے تو عالم کی حالت نہ ہوتی, بہت بنیادی حیثیت ہے. فرماتے تمام ما بطن کا معنی یعنی تمام برائیوں کے باطن امام باطل ہے, امام شر, امام یعنی رہبر رہنما حکمران, اور تمام خوبیوں کی ایک خوبیاں ہیں, نیکیاں ہیں, حسنات ہیں, ظاہر ہے, اور باطن میں جو خوبیاں ہیں وہ امام حق ہے, وہ امام حق ہے. فرماتے ہم اصل کل خیر, ہر خیر کی ریشہ جڑیں ہم ہیں. ومن فروعنا التوحید, ہمارے فروع تو میں سے ایک توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے. یہاں اصول دین فروع دین کا معنی نہیں ہے, امامت ہو تو توحید باقی رہتی ہے, امامت ہو تو نماز باقی رہتی ہے. کربلا میں بالائے نیزہ امام نے قرآن پڑھا, امامت حافظ اسلام حافظ قرآن. مدینہ میں جب امام ولید کی ملاقات کے بعد دوسرے دن مروان نے کہا آپ بیعت کرتے تو اچھا تھا بیعت کرے, فرمایا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اذ بلیت الام براع مثل یزید, جب امت کے حکمران یزید جیسا ہو جائے, حکمرانوں کو بڑا اثر ہے. تو ائمہ اطہار نے ان قربانیوں کے ذریعے دین کو بچایا ہے, اور اگر امت تیار ہو جائے تو امام آئیں گے. امام کا فلسفی امامت یہ ہے, ایک امام کا مقام ہے, عظمت ہے, قرب خدا ہے, خلافت اللہ ہے, ولی خدا ہے, ولایت ہے, یہ اپنی جگہ پر. اہم وظیفہ انسانی معاشرے میں ہدایت کرنا ہے, امامت کرنا ہے. اب قوم تیار نہیں ہے, اب میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا ہوگا, معمولی بات پر وہی کربلا میں جو امام نے فرمایا وہ کافی حد تک ابھی بھی نظر آتا ہے. الناس عبید دنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. وہ دین لعق علی الارض, دین زبان کے حد تک ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ فإذا محصوا بالبلاء, جب بلا سے دوچار ہو جاتے ہیں, مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں, قل الدیانون, پھر دیندار کم ہی. یعنی ایک آمدگی کی ضرورت ہے, بظاہر ہمیں یہی ہماری ذمہ داری ہے. البتہ ذمہ داری کل دین سمجھنا, دین پر عمل کرنا, اور ان میں پوری دنیا میں ظاہر اس دین کو عام کرنے والے ہماری روایات کے مطابق شیعہ سنی سب کے امام ہیں، اسی لیے پوری دنیا کے اصلاح کا راستہ خود بھی کوشش ہمیں کرنا ہے اور امام کی روی زمین ہموار کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل مت کرو جس کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں مگر حق ہو، قصاص، قصاص کے طور پر قتل کر سکتے ہیں البتہ اپنی شرائط کے ساتھ، اور جہاد میں قتل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ لیکن ابھی قتل اتنا عام ہو چکا ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ جائز عمل قتل ہے آج کل مسلمانوں کے درمیان۔ عجیب و غریب گروہ وجود میں آئے کہ ان کی شرعی ذمہ داری صرف مسلمانوں کا قتل کرنا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ناجائز حکمران ہے، ان کی قیادت یہی غلط حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہونے سے سب سے ارزان خون مسلمان ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، خدا نے یہ سفارشیں کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت ہو جاؤ، غصب مت کرو نہیں فرماتا ہے، نزدیک بھی مت ہو جاؤ، اتنے محتاط رہو، گناہ کے نزدیک ہو جائیں گے ممکن جذب ہو جائے۔ اللہ بلت ہی حسن، مگر ان کے بہترین طریقے سے، یعنی یتیم کا مال کے مفاد میں آپ نزدیک ہو جائیں گے، اس کے فائدے میں نزدیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہ یتیم اپنے بلوغ اور شعور اقتصادی کے مرحلے تک پہنچنے تک آپ اس کے مال میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ اوف الکیل والمیزان، معاشرے میں جب آپ خرید و فروش کرتے ہیں، پیمانے کی چیز ہو اور یا تولنے کی چیز ہو، اس کا حق مکمل پورا کرے۔ خلاصہ تجارت میں، معاملات میں کسی کے حق تلفی کی کوشش نہ کرے، مکمل حق ادا کرے، بالقسط، عدالت کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعہ۔ فرماتے ہیں ہم ہر آدمی کو اس کی قدرت کے مطابق ذمہ داری دیتے ہیں۔ اسلام میں شرائط قدرت ہے، یعنی آپ مکلف ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط انسان بالغ ہو، پھر عاقل ہو، پاگل مکلف نہیں ہے، نابالغ مکلف نہیں ہے، پھر قدرت ہو، توانائی ہو، ناتوان ہو تو مکلف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو ہم تکلیف نہیں دیتے، تکلیف یعنی کوئی ذمہ داری نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدَلُوا، جب بات کرتے ہیں تو عدالت کے ساتھ بات کرو، پارٹی بازی، اقربا پروری، اپنے گروہ کے تمام خامیوں کو چھپاؤ، دوسرے گروہ پر الزامات لگاؤ، ایسا نہیں، عدالت، تمہاری گفتار میں عدالت ہونے چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یہ آدمی رشتہ دار بھی ہو تب بھی عدالت کا خیال رکھے۔ قدیم زمانے میں رشتہ داری قوم و قبیلے معیار ہوتا تھا، آج کل یہ بھی معیار ہوتا ہے، ساتھ پارٹیاں بھی معیار ہیں۔ خلاصہ عدالت کو نظر انداز نہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو خدا کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے، عہد بندگی کی ہے، اس کا وفا کرو، خدا کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کا وفا کرو۔ قرآن میں کسی اور جگہ پر بنی اسرائیل سے فرماتا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، جو عہد تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا تم وفا کرو تو میں اس عہد کو وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے۔ ایک عہد کیا ہے؟ یہ ہے کہ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، عبادت مت کرو۔ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کیا؟ ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں تمہاری دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ فرماتے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ جو عہد کیا ہے تم نے اس کا وفا کرو، میں اس عہد کا وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ میں نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اس لیے خدا بیان فرماتا تاکہ تم یاد کرو، ورنہ عہد کی وفا کرنا فطرت انسان میں ہے، لیکن یاد آوری فرماتا ہے تاکہ فطرت کے باتوں سے بھی انسان بسا اوقات غافل ہو جاتا ہے۔ اب وقت کافی آیا، ان الذين فرقوا دينهم، البتہ پہلی والے اس سے پہلی والے آیت ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ منتظر ہے ملائکہ آنے کا، یعنی ملک الموت آ کر قبض روح کرنے کے انتظار میں ہے، او یأتی ربک، یا منتظر ہے خدا آ جائے. خدا کب آئے گا؟ آنے کا مطلب یعنی یقین ہو جائے خدا کے حضور کا، اپنے آپ کو خدا کے محضر میں پاتا ہے. یوم کیا ہے؟ جا ربک والملک صفاً صفا، قیامت کے دن خدا آئے گا اور فرشتے آئیں گے. خدا کا آنا یعنی خدا کے حضور پر یقین آ جاتا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، مرنے کے بعد تمہارے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور تیز نگاہوں سے تمام حقائق کو تم دیکھ سکو گے. یعنی خدا کا آنا یعنی مرنے کے بعد جو خدا کے محضر میں پہنچتے ہیں، کیا اس کی منتظر، یعنی موت کے منتظر ہیں یہ لوگ. اس کے بعد فرماتے ہیں او یاتی بعض آیات ربک، یعنی کہ خدا کی نشانیوں کے منتظر، یعنی قیامت کی نشانیوں کے منتظر ہے. قیامت کی نشانیاں جب ہوں گی تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب خدا کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں آئیں گی تو ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیشہ توبہ اس وقت قبول ہے جب امید اصلاح ہو، مرنا یقین ہو جائے وہاں پر توبہ قبول نہیں ہے. فرعون نے بھی کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون. خدا نے کیا جواب دیا؟ الان وقد عصیت من قبل، ابھی جب دیکھا کہ غرق ہو رہا ہے اس وقت تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تم توبہ کا مقصد انسان کو اصلاح کرنا ہے. جب موت یقینی ہو گیا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہونے لگے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، تو پھر وہاں اس زمانے کے توبہ اصلاحی توبہ نہیں ہیں، انسان کے اندر تبدیلی کی علامت نہیں ہے. پکڑا جائے تو پولیس اس آدمی کو پکڑ لے تو پھر پشیمان ہو جائے گا، وہ پشیمانی انسانیت میں تبدیلی کا باعث نہیں بنتے، ڈنڈے کی وجہ سے ہے، شرافت کی وجہ سے نہیں ہے. توبہ کا مقصد انسان کو تبدیل کرنا ہے، انسان کو شیطانی صفت سے رحمانی صفت تک لانا ہے. ڈنڈک کی وجہ سے تو ہر شیطان بھی فی الحال مان لیتا ہے. اسی لیے تو جس وقت موت یقینی ہو جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. یہاں پر بھی توبہ کے ایک قسم خود ایمان لانا بھی ہے. فرماتے ہیں اس دن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس آیت میں فرماتا ہے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، رسول اللہ آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. تفرقہ ڈالنے والا اور گروہ گروہ بنانے والوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک اہم چیز ہے ہمارے عوام خواص سب ان لوگوں کو، جتنے اچھے کیوں نہ ہو، اگر تفرقے کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو مواخذہ کرنا چاہیے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، حقائق بیان کرے، اصلاح معاشرہ کرے، خامیوں کی طرف اشارہ کرے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کسی معاشرے کے ترقی کے لیے، لیکن آپ کی یہ بات باعث تفرقہ ہے. آپ کیوں متحد نہیں ہوتے؟ اگر آپ دین کے ہمدرد ہیں تو متحد کیوں نہیں ہوتے؟ پراکندہ کیوں رہتے؟ یعنی اس بات کو عوام سمجھتے ہیں، اپنے پاس کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، راہبران کو بھی مجبور کرے. یعنی ہم سب مکلف ہیں نا، چنانچہ راہبران اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق. قوم راہبروں کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ جب تک متحد نہیں ہوں گے تب تک ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ گروہ بن، شیع گروہ کو کہتے ہیں. شیعہ بھی کیا ہے؟ گروہ علی، شیعۃ علی، گروہ علی. شیعہ کے دو معنی، ایک پیروی کرنے والا، دوسرا معنی گروہ، دونوں کا مطلب ایک ہو جائے گا. علی کے گروہ میں پیروی نہ کرنے والا نہیں لے سکتا ہے. کیوں؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی وہاں وہاں جہاں جہاں حق ہے، تو حق کے ساتھ جو نہیں دیتا وہ علی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہے. عملی حق ہو، اعتقادی حق ہو، اخلاقی حق ہو، سیاسی حق ہو، معاشیتی حق ہو، حق کے ساتھ ہے تو علی کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ نہیں ہے تو علی کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں علی مع الحق ایک جگہ پر باطل ہے، علی وہاں پر ہوگا، ممکن نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ایسے لوگوں کے اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور قیامت کے دن ان کو سزا دے گا. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، جو حسنے کے ساتھ آتا ہے نیک کام کرتے 10 برابر ثواب ملتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اگر نیک کام کرے 10 برابر، اگر گناہ کرے وہی. حضرت ابو ذر فرماتے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، ویل ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے، گناہ ایک گناہ کی ایک سزا، وہ بھی خدا معاف کر سکتا ہے، معاف کرنے کے امکان بہت ہے. ثواب ایک کا کم از کم 10 ہے، ورنہ بعض روایات میں 700 تک، آیات میں بھی 700 تک ہے، 700 سے بھی بالا تر ہے. تو اس حدیث میں فرماتا ہے کیا، ایک نیک عمل کے ثواب 10، ایک گناہ کے سزا ایک، یا وہ بھی عفو کر سکتا ہے. اس کے باوجود قیامت کے دن اگر اس کے گناہ ثواب سے بڑھ جائے، یہ آدمی بہت بدقسمت ہے. ان صلاتی، خدائی بننے کی ضرورت ہے، خدائی بننے کی ضرورت ہے. قرآن معیار ہے نا، قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے خارج کیا ہے، اہل بیت نے اسی کو پیش کیا ہے. یعنی اب کربلا میں دیکھیں، شروع سے آخر تک امام حسین اپنے قیام کے لیے، اپنے کردار کے لیے، پھر بالائی نیزے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان صلاتی، میری نماز، و نوسکی، میری عبادتیں، و محیائی، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، خدا کے لیے. خدائی بننا اہل بیت کی، مکتب اہل بیت کی سب سے بڑی پہچان ہے. لا شریک اللہ، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے میرے پاس، نہ میری ریاست خدا کے مقابل میں آ سکتے، نہ میری دولت، نہ میری عزیز و اقارب، نہ میری شہرت، کوئی مقابل نہیں. لا شریک اللہ، خدا کے کوئی مقابل نہیں. ہم پیغمبر خدا ائمہ اطہار کو بھی خدا کی وجہ سے مانتے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لا شریک اللہ، وبذلک امرت، یہی حکم ہوا ہے مجھے کہ خدا ہی کو مانوں. وانا اول المسلمین، میں پہلا نمبر کا مسلمان ہوں. اول، پہلا، پہلا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک درجے کے لحاظ سے پہلا، پوزیشن، پہلا پوزیشن والا، یہ بھی. دوسرا، عالم انوار میں بھی پیغمبر سب سے پہلے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں عالم انوار میں سب سے پہلے تھے، اور ویسے بھی درجے کے لحاظ سے پہلا نمبر کا مسلمان پیغمبر ہے، یعنی سر تسلیم خدا کے حکم کے سامنے خم کرنے والے پیغمبر ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، قل اغیر اللہ رب ابغی ربا، خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناؤں. مشرکین یہی تھے، خدا کو اللہ مانتے تھے، خالق مانتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے. میری بارش یہی برسائے گا، بچہ یہی دے گا، رزق یہی دے گا، یہ سارے میرے حاجات یہی بت پورا کریں گے، خدا نے خلق کیا ہے بس، ٹھیک صحیح کام کیا ہے. تو کہتے خدا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں رب بناؤں. وہ رب کل شے، ہر ایک پالنے والا خدا ہے، رب العالمین ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس اپنے اعمال جو گناہ کیا ہے وہ خود اپنی کمائی ہے. اگر کوئی جہنم جائے گا، اپنے عمل کے نتیجے میں جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کا گناہ دوسرے کے گردن پر ڈالا نہیں جائے گا. اپنے عمل کا نتیجہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. اور آخر میں فرماتے ہیں، وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض، خدا نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض پر درجہ، یعنی درجے میں ایک کو برتری دی دوسرے پر. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. یعنی ہمارے درجات یکساں نہیں ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں پیغمبر کی حدیث ہے، الناس کا معادن الذهب والفضه، انسانوں کی مثال سونا اور چاندی کے معدنیات کی مثال ہے. کہیں خالص سونا ہوتا ہے، کہیں کم تر خالص ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے لوگوں میں فرق ہے. یہ درجات مختلف رکھا امتحان کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خدا نے کم دیا، ممکن کوئی اور پہلو آپ کے پاس زیادہ ہو. بہرحال ایک آدمی میں سیاسی بڑی ذہنیت ہے، ایک میں علمی بہت ذہین ہے، ایک معیشت کے لحاظ سے بہت ذہین ہے، مختلف درجات ہے. یہ درجات اس لیے دیا تاکہ آپ کو آزمائے. خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے نہیں تو اٹھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے نہیں کرتے ہیں، لالچ کرتے نہیں کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ مختلف درجات معاشرے میں اس کو معیار فضیلت نہ سمجھے، امتحان کا ذریعہ ہے. یہ امتحان کا ذریعہ ہے کہ آپ کس طرح سے پیش آتے. حتی انبیاء و ائمہ، حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا تم کو آزمایا ہمارے ذریعے، ہمیں آزمایا تمہارے ذریعے، کہ کتنے حسین کے ساتھ دیں گے، کتنا علی کے ساتھ دیں گے. اور امام کو بھی آزمایا ایسے بے وفا اہل کوفہ کے ذریعے کہ آپ کتنے برداشت کریں گے. کربلا کی جو آج علامہ شہید عارف الحسین کی شہادت کے دن بھی ہے، یہ بزرگوار وہ پاکیزہ انسان تھا جس کی پاکیزگی اور عظمت کے گواہی امام خمینی نے دی ہے. امام خمینی نے دو آدمی کو بیٹا کہا ہے، اتنے شہید ہو گئے انقلاب کے بعد، بہت عظیم شخصیات شہید ہو گئی، لیکن دو کو بیٹا کہا، ایک شہید مطہری کو، دوسرا شہید عارف کو. خلاصہ ایسا سرمایہ تھا کہ اس مظلومیت کے ساتھ انہوں نے اپنی مدت پوری کی، لیکن اپنے لیے جو لائق مقام تھا اس مقام تک پہنچا خدا کے درگاہ میں. بستر پر مرنا ان کے لیے شایان شان نہیں تھا. شجاع انسان، مخلص انسان، خلوص جب انسان کے اندر آتا ہے باقی سارے کام آسان ہوتا ہے. ایمان جب انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے سارے کام آسان ہوتا ہے. آپ 1000 زیرو لگائے نمبر نہ ہو، اس 1000 زیرو اور 1 زیرو میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک نمبر آگے آ جائے سارے زیرو قیمتی ہو جاتے ہیں. ایمان ہو تو سارے عمل قیمتی ہو جاتا ہے، خدائی بنتا ہے. اس بزرگوار کی صفت یہی تھی کہ قوی ایمان کا مالک تھے، اس لیے شجاع بھی تھے، خطرات سے نہیں ڈرتے تھے، مخلص بھی تھے، اور شیعوں کے اتحاد کے لیے کتنی کوشش کی. گاؤں گاؤں جاتے تھے، بعض اوقات مسجد کے پیش نماز، ایک معمولی طلبہ شاید نماز پڑھنے اس کو آتی تھی، وہاں پر بھی وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، اسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہ ان کے تواضع بھی ہے، تواضع کے ساتھ اس کو شخصیت دینا، یہاں پر اگر اس کی شخصیت ہو تو وہ کام کر سکتا ہے. اس طریقے سے یعنی ان کے ساتھ جتنے لوگ نزدیک تھے سب ان کے ایمان، شجاعت، اخلاق، صفات سے متاثر. میں نے ابھی تک کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ نزدیک سے ان کی زیارت کی ہو اور ان کی تقویٰ اور اخلاق سے متاثر نہ ہو. سعادت مند ہے انشاءاللہ محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہو جائے گا. ہم ان کی تذکرہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ خدا کے راہ میں خون دیا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے بعد کربلا تک دیکھیں گے مجالس کے انتظام نہیں تھا. کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ائمہ نے تاکید کی مجالس پر، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہے، شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا. ہمارے شیعہ ہماری طینت سے ہے، ان کی طینت ہماری طینت ہے، اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں غم. باقی ائمہ کے بھی منائے، کیونکہ کربلا میں عظمت تو پیغمبر خدا پیغمبر ہے، حسین کے نانا ہے، علی مرتضیٰ سید اوصیا ہے، لیکن اس کے باوجود کربلا میں جو شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، وہ انسانوں کے لیے مؤثر ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں، ہم خود باقی ائمہ کی شہادت کے دن دیکھیے، عاشور کے دن دیکھیے، یعنی جو حالات پیش آئے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو شہید عارف کہ جو حالات پیش آیا، جو برداشت کے، جو مصیبتیں اپنوں سے، غیر سے، سب سے، پھر آخر میں شہید ہو گئے، اس وجہ سے ان کی یاد زندہ رکھنا ہے تاکہ وہ علم جو ان کے دست مبارک میں تھا بلند رہے، ہم میں سے ہر ایک اس علم کو اٹھائے، یعنی اس مقصد کی طرف آگے بڑھے. ظاہر ہے انہوں نے امام خمینی کی افکار کو اپنایا، امام خمینی نے وہی ائمہ اطہار کے افکار کو اپنایا. ائمہ اطہار یعنی اسلام، خدا، پیغمبر، ائمہ کے افکار ہمارے زمانے کے تقاضے کے مطابق امام خمینی نے اٹھایا، امام خمینی کی اس علم کو شہید نے پاکستان میں اٹھایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لائی، وہی اسلام، وہی اسلام ناب ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے دے اس راہ مستقیم پر بہتر سے بہتر چلتے رہے۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، خدایا مجاہدین اسلام کی مدد فرما، خدایا نظام مقدس جمہوری اسلامی خصوص رہبر معظم انقلاب کے لیے کے خلاف جو عالم کے مشرکین، کفار، منافقین متحد ہو کر مشکلات پیدا کرنا چاہتے، خدایا ان تمام ناپاک لوگوں کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما، خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین خصوصاً شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ ان پروگراموں کے انتظام کرنے والے اور حاضر ہونے والے تمام برادران کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا عالم اسلام کو آپس میں متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما، شایان اہل بیت کو متحد ہو کر علم اہل بیت کو بلند کر کے عالم کو استقبال مہدی فاطمہ کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ اور شہید عارف الحسینی کے لیے